سلم على رسول الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سننے کی غرض سے آئے تھے، ذہن بالکل خالی ہے. آپ حضرات دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی طرف متوجہ کریں، ہمارے قلوب کو گندگیوں سے، نجاستوں سے اور غفلت سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک کریں. جب تک یہ طہارت حاصل نہ ہو تو انسان اندھا ہی رہتا ہے. جب تک طہارت ظاہری کے ساتھ ساتھ طہارت باطنی بھی حاصل نہ ہو تو انسان جو ہے اندھا ہی رہتا ہے. آج کل کی تہذیب اور ثقافت جس کا مولانا ذکر کر رہے تھے، اس میں طہارت ظاہریہ کی طرف بہت دھیان ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ مغربی تہذیب کے لوگ، ان کے کپڑے آپ کو دور سے بڑے صاف نظر آئیں گے، جسم صاف نظر آئیں گے. ایک ساتھی ڈاکٹر صاحب نے، جس نے مغرب میں کام کیا، کہا کہ جب آپریشن کے لیے ہم ان لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں تو اللہ کی پناہ اتنے گندے ہوتے ہیں، اتنے اندر سے گندے، باہر سے تو اتنے صاف و شفاف نظر آتے ہیں. بلکہ یہاں تک اسی میڈیا کی یہ جو ان کا جو یہ اصول ہے کہ جھوٹ کو اتنی زیادہ کثرت سے بولو کہ یہ سچ نظر آئے، جیسے ابھی بکرے کو کتا، ان کا تو یہی ہے. اور اس میں ایک جھوٹ یہ بھی جو دنیا میں مشہور کیا کہ اگر صفائی ہے تو ان کے پاس، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. اور ظاہری صفائی کے علاوہ آپ دیکھیں گے صحابہ اور ہمارے اسلاف، ظاہری طور پر تو ان کا ظاہر خستہ ہی ہوتا تھا. بوریا پر بیٹھنے والے، بوریا پہننے والے، مٹی پر بیٹھنے والے، لیکن ان کے طہارت اور نظافت باطنی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بالکل اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی نظافت اور اتنی لطافت حصے باطنی میں، اتنی نظافت اور اتنی لطافت حصے باطنی میں، جیسے ظاہری طور حصے ہوتی ہیں حواس خمس، اور انسان کے اندر ایسے ہی بہت سے حصے ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں، تو وہ حصے اتنی حساس کہ اگر، اور یہ چیز آپ دیکھو، اگر آپ کسی جگہ گندک جلائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، بدبو ہوگی. کسی جگہ ربر جلائیں گے وہاں بھی رب بدبو ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو کہ ہر گناہ بدبو پیدا کرتا ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، ہر گناہ جو ہے بدبو پیدا کرتا ہے. تو اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے لیکن اس کی بدبو کو محسوس نہیں کرتا تو گویا اس کی وہ حس کام نہیں کر رہی ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے, اب ان لوگوں کی حس, ان لوگوں کی, تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیت الخلاء میں میگزین پڑھتے ہیں, رسالے پڑھتے ہیں, رکھے پڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں ان کے لیے تو اچھی ہے, ان کو اس جگہ بھی لطف آتا ہے کیونکہ ان کی حس ہی ایسی ہے. اور ہمارے حضرت فضائل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرمایا کرتے تھے کہ میں کم اس لیے کھاتا ہوں کہ زیادہ دیر بیت الخلاء میں بیٹھنے سے حیا بھی آتی ہے, تکلیف بھی. اب تقابل کرو, یہ لوگ وہاں میگزین پڑھیں گے, آرام سے بیٹھیں گے, اور یہ ہمارے, کیونکہ ان کو وہ حس جو ہے کیا ہے, سینسیٹیو ہے, سینسیٹیوٹی انڈیکس جو ہے, حصہ اس کا جو تناسب ہے وہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوا ہوتا. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کسی بزرگ نے ایک سنت چھوڑا یا ایک خلاف سنت کیا تو چھ مہینے ایک سال تک روتے رہے, توبہ کرتے رہے. اب ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس بدبو سے بے چینی ہوتی تھی. اگر یہاں دھواں ہوگا تو ہم اس کمرے میں نہیں رہیں گے, اگر یہاں دھواں بدبودار ہوگا تو گھٹن ہو جائے گی. تو انسان کوشش کرے گا, اگر کھڑکی سے بھی چھلانگ لگانا پڑے تو وہ برداشت کرے گا, لیکن یہاں نہیں رہے گا, گھٹن ہو جائے گی. بے آئینی ہی گناہوں سے اگر گھٹن پیدا نہیں ہو رہی ہے تو بہت سنجیدگی کا معاملہ ہے, بہت سوچنے کا معاملہ ہے. انسان کو اپنے ایمان کی خبر لینی ہے. ایمان تو ہے الحمدللہ, اسے انکار نہیں, ہر ایک کو تو اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے. علماء میں یہ بھی بحث رہی ہے کہ کوئی کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں, یعنی میرے پاس ایمان انشاءاللہ ہے, بہر وہ تو فقہی مسائل ہیں اس میں میرے جانے کو, لیکن مجھے نے یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق ہی گمان, یعنی معاملہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ, اس لیے اللہ کے ساتھ اس نے گمان ہی اچھا ہے. انا عند ظن عبدی بی, جیسے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے تو مجھے ویسا ہی پائے گا. تو اس لیے یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے, لیکن ایمان کے تو بہت درجات ہیں, ایمان کے تو بہت درجات ہیں, ایمان کے درجات تو بے انتہا ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے فرماتے تھے, کم بنا نؤمن ساعة, کم بنا, ذرا کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاؤ. اب صحابہ کا ایمان کس درجے کا ایمان, صحابہ کا ایمان کس درجے کا, اور یہ مخاطب یہاں ہے صحابہ, صحابہ اسی کہا جا رہا ہے. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں, مخاطب ہو رہے ہیں کہ ذرا کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ. تو اگر گناہوں سے گھٹن نہیں ہو رہی ہے, بے چینی نہیں ہو رہی ہے, نیند نہیں جا رہی ہے, کھانے کو دل نہیں لگ رہا ہے, تو پھر کیا ہے, اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اپنے ایمان کی خبر لینا پڑے کہ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور موت تو ہر وقت اپنے سر پر کھڑی ہے, اس کی تو کوئی خبر نہیں. اور جنت جو ہے وہ, جنت جو ہے وہ گندی چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہے, کہ انسان نجاستوں کے ساتھ چلا جائے اور جنت میں چلا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. جنت تو بالکل طہارت کاملہ چاہتی ہے، تبھی تو داخلہ ہوگا، ورنہ داخلہ نہیں ہوگا. وہاں جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں سے طہارت حاصل کرنا پڑے گی. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا حال کیسا ہے، ہم لوگوں کا حال کیسا ہے، ہمارے ایمان کا درجہ کیسا ہے؟ تو یہاں سے پتا چلے گا کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اب کسی کے پیٹ میں درد ہے، اور کسی کے پاؤں میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کھانا اچھا نہیں لگتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ جسم ظاہر جو ہے بیمار ہے. اور اسی طرح سے اگر اس کا باطن بیمار ہے تو اس سے زیادہ بے چینی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ پریشانی ہونی چاہیے. اب پریشانی ہونا اور ہے، مایوس ہونا اور ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور یہ مایوسی کفر تک لے جاتی. مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو کا مسئلہ نہیں، پریشانی کا اور فکر تو الگ چیز ہے، اور مایوس ہونا الگ چیز ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم مایوس ہو جائیں گے. اب کیوں مایوس ہو جائیں گے؟ مایوس اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے، اب مایوس ہو کر بیٹھ گئے. اصل تو یہ تھا کہ فکر ہو گئی، اب فکر ہونے کے بعد اب کام میں لگنا چاہیے، دیکھنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے یہ چیز حاصل ہو جائے. اب وہاں سے بھی ہمیں شیطان کیا کرے گا کہ بھائی میرا تو کچھ نہیں ہوگا، تو اب اگر تھوڑا سا بھی کرتا بھی تھا اس سے بھی چلا جائے گا. اور اکثر یہ مایوسی اسی سستی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے بزرگوں سے تعلق ضروری ہوتا ہے، اور ان کی تعلیمات پر پھر عمل کرنا. ایک ہے تعلق قائم کرنا، اور ایک ہے کہ خالی تعلق کرنا اور سننا، سوال کرنا اور جواب سننا، اور ایک ہے کہ واقعی اس کو یہ طالب اصلاح ہے، اس کو اپنی فکر ہے، اس کو اپنی فکر ہے، فکر مند ہے. اور فکر اس کی کیسی ہو جائے گی؟ فکر اسی طرح سے ہو جائے گی، یہ اپنے شب و روز کو دیکھے گا، شب و روز کو دیکھے گا، اور ان شب و روز میں دیکھے گا کہ معصیت، نافرمانی اللہ کی کس درجے کی ہو رہی ہے، اور اس معصیت سے اس کے اندر، گناہوں سے اس کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے. اور اگر توفیق طاعت ہوتی ہے، اور اس طاعت سے اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو اس لیے یہ طہارت ضروری ہے، ہر ہر حس کی طہارت ضروری ہے. ظاہری جسم کی طہارت ضروری ہے، انسان کے خیالات، انسان کے اب اندر سے جو خیالات، اگر اندر، اگر زمین صاف سرسبز و شاداب ہے تو وہ پھلدار پودے دے گی، اس میں پھول اگیں گے. اگر زمین کانٹے دار ہے، ریتلی زمین ہے، اب وہاں سے کیا اگے گا؟ وہ زمین سے کیا اگے گا؟ کانٹے اگیں گے. اسی طرح سے اندر سے، اندر سے اگر اس نے یہ زمین دل کی صاف کر دی تو وہاں سے صاف و شفافی اگے گا. اور اگر وہاں سے برے برے چیزیں اگ رہی ہیں تو یہاں بھی دھوکہ لگ جاتا ہے. ایک دھوکہ یہ لگتا ہے کہ جی مجھے بڑے بڑے برے خیال آتے ہیں، اتنے برے خیال آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو دور کر دیتا ہے. تو یہاں یہ چیز یاد رکھ لینی چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ خیال کا آنا غیر اختیاری ہے، خیال کا لانا اختیاری ہے. خیال کا آنا، یعنی خود بخود کوئی خیال دل میں آئے، یہ خیال غیر اختیاری ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، نہ اس میں جزا نہ اس میں سزا. اور ایک خیال کا لانا یہ اختیاری ہے. اور ہر چیز جو ہے شریعت میں، شریعت نے انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا، اسی چیز کی تکلیف دی جو اس کے اختیار میں ہے اور جو وہ اپنے اختیار سے کرے گا. تو لہذا ان چیزوں سے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کی جی، کیونکہ ایسے ایسے خیال تو صحابہ کو بھی آتے تھے. تو فرمایا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بننا پسند کریں گے، لیکن ان خیال کو زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے. یعنی صحابہ کا، یہ تو امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے ادنا صحابی کے درجے کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. وہ رضی اللہ عنہ و رضوانہ کا وہ ایک مخصوص گروہ، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، وہ ایک اللہ نے ایک منتخب اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ساتھیوں کو کیا تھا، تو ان کے ایمان کا تو کوئی خیال، لیکن وہاں بھی ایسے خیال آتے تھے حدیث میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب تھا، ذاک صریح الایمان. ارے غالب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ، تو فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے. آپ کو برا خیال آتا ہے تو آپ کو یہ برا کیوں لگتا ہے؟ آپ جل کر کوئلہ بننا پسند کیوں کرتے؟ یہ جو پسند کرتے ایمان کی دلیل ہے، آپ کے دل کے اندر ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ کیسے پھٹ بتا دیتے کہ میرے ایسے خیال آئے؟ ادھر کافر ہوگا تو پھٹ بتا دے گا، پریشان نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ اس کو برا سمجھتے ہو، یہ برا سمجھنا ایمان کی دلیل ہے. تو گویا کہ ایسے، اب یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں نا، شیطان کے حربے عجیب عجیب اکثر بچوں کو آتے رہتے ہیں، نوجوانوں کو آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے سال ہمیں ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، لیکن ہمیں پھر بھی وہی برے خیالات آتے ہیں. ارے برے خیال، اور حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب خیال آئے گا یا نکلے گا، دونوں وقت احساس ہوگا دل میں. یعنی یہ سمجھو دل کے سمندر سے جھاگ اٹھ رہا، یہ جھاگ اندر جاتے وقت یا وہاں سے باہر آتے وقت، دونوں وقت انسان اس کا احساس کرے گا. تو یہ سمجھ جاؤ کہ اب چونکہ میں نے دین کی طرف آنا شروع کر دیا، اب یہ وہاں سے نکل رہے ہیں، یہاں اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں. جب برے خیال آئیں گے، خاص کر ان بچوں کو یا ان بزرگوں کو جو اب دین کی طرف مائل، اب یہاں ہوتا نا، جب جو دین کی طرف آئے گا اس کی زیادہ اب صفائی ہونے لگی، تو کیچڑ ویچڑ یہ سارا نکلنا شروع ہو جائے گا. اور وہ اس سے پہلے اتنے برے خیال محسوس نہیں کر رہا تھا، اب نماز پڑھنے آیا اب زیادہ محسوس کرنے لگے گا. اب تلاوت اور ذکر اور ان چیزوں سے جو صفائی ہو رہی ہے، تو اس صفائی سے یہ کیچڑ باہر آ رہا ہے اور اب زیادہ احساس ہو رہا ہے. ابھی کہتا ہے ابھی تک میں مجھے نہیں تھا، میں سیدھا تھا، اب مجھے زیادہ خیال آ رہے ہیں، اب میں زیادہ خراب ہو گیا. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. اب یہ کیسے کیسے برے، تو یہاں یہ مراقبہ کرے کہ یہ گندگی کا جھاگ جو ہے یہ باہر آ رہا ہے، اندر نہیں جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکثر ایسے ہی انہیں یہ جو ہے مایوسی کا شکار کر دیتا، اکثر اسی چیز سے مایوس، اتنے برے خیال آتے ہیں، اتنے برے خیال آتے ہیں. ارے یہ برا خیال نہیں، یہ آپ نکل رہے ہیں، اور جب نکلیں گے تب بھی محسوس ہوں گے. اب یہاں سے ادھر کو کوئی گزرے یا ادھر سے ادھر کو کوئی گزرے، دونوں طرف سے انسان دیکھ لے گا، تو اندر کوئی چیز آئے تب بھی محسوس ہوگی، وہاں سے باہر آئے تب بھی محسوس ہوگی، دونوں وقت میں محسوس ہو جائے. اب یہ خوشی کی بات ہے یا یہ غم کی بات ہے، یہ بتا. یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کے اندر سے باہر آ رہی ہیں گندی چیزیں، واقعی خوشی کی بات. اب اس خوشی سے اب اس کو اس کے پریشان نہ ہونا چاہیے. اب اگر یہ اب ان گندے خیالوں سے اب لذت لینا چاہے تو اب یہ اختیاری ہو گیا، اب پکڑ ہو جائے گی. اب یہ گندا خیال باہر آ رہا ہے اور باہر آتے آتے اس کے ذہن نے اس کو پکڑ لیا، اب اس پر سوچنے لگا، اب یہ جو سوچ رہا ہے یہ اختیاری ہے، اب پکڑ ہو جائے گی، یہ اختیاری ہے. اب کیا کرنا تھا، اب اس کو کیا کرنا تھا، اس کی طرف بالکل التفات نہیں کرنا. التفات یعنی اس کو 100% 100% اگنور کرنا تھا، جیسے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، جیسے اس نے اس کو. آپ نے بہت بار سنا ہوگا حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تکبیر تحریمہ شروع کی تو شیطان آ گیا، تو حضرت آپ نے وضو میں دل میں ڈال دیا، اندر وضو میں پیر نہیں دھلے، اور پیر کا دھونا تو فرض ہے، تو شبہ ہو گیا. اب دوسری بار پھر نماز جب شروع کی دوسرے دن، پھر یہی، وہ تو عارف تھے، عارف باللہ تھے، تو عجیب شخصیت ہے حضرت یہ. کہا اچھا تو سمجھا یہ ابلیس مجھے کہہ رہا، یہ جو وسوسہ ڈال رہا ہے یہ ابلیس ڈال رہا. تو کہا تجھے کیا، مجھے نہیں دھونے، اندر سے ہی باس ہو رہی ہے کہ تمہارے پاؤ نہیں دھلے. کہا ٹھیک ہے نہیں دھلے تو میرے تمہاری نماز نہیں ہوگی، تو میری نماز نہیں ہوگی، تجھے کیا، نماز تو میری نہیں ہوگی. ہاں پیر دھونا فرض ہے، تو مجھے معلوم ہے فرض ہے، تم نے دھوئے نہیں، ٹھیک ہے دھوئے نہیں، میری نماز نہیں ہوگی. اور نماز کو قطع نہیں کیا، تیسرے دن نہیں آیا ابلیس، تیسرے دن نہیں آیا. اب یہ وسوسے ڈالتا ہے، اب کبھی صفائی کا تمہاری نماز نہیں ہوگی، تمہارے کپڑے پر یہ ہے، کبھی تمہاری یہ ہے، کبھی وہ ہے، کبھی. اب انہیں ہتھ کانڈوں سے اب کہنے کہ بزرگوں کے پاس کیوں جانا ہے، وہ بزرگ اس کے ان داو پیش سے کیا ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں ابلیس کے، وہ جانتے ہیں. اب یہ جو ہوتا ہے بیچارہ نا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ابلیس کہتا ہے، یہ کہتا ہے یہ میں ہی کہتا ہوں، میرے دل میں میرے خیال ہیں، حالانکہ اس کے خیال نہیں، یہ اس ابلیس اندر سے کہہ رہا ہے اس کو، اصل میں یہ ابلیس اس کو کہہ رہا ہے. اب یہ کہتا ہے یہ میرا خیال ہے. اب اس کو یہ میرا بھی نکالنے میں بڑی پریشانی ہے، میرا تو نکالنا چاہیے، تو وہ تو الگ چیز ہے، میرا کیسے نکلے گا. جب انسان پیدا ہوا نہ میں ساتھ تھا نہ میرا ساتھ تھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ میں اور نہ میرا. اب تھوڑا بڑا ہو گیا بکری کی طرح میں کرنے لگا کہ یہ میرا یہ میرا یہ میرا، اب یہ شرک ہو گیا. یہ شرک کی ایک صورت ہے. اگر توحید کا سبق صحیح طریقے سے پڑھے گا تو میں نہیں کہے گا، نہ میرا کہے گا. اگر کہے گا میرا تو دلیل دینا پڑے گی، اگر کہے گا کہ میرا ہے تو دلیل دینا پڑے گی کہ جی تمہارا ہے، ذرا ملکیت تو ثابت کرو. اب ملکیت ثابت کرنا مشکل ہے. اب ملکیت ثابت نہیں کر سکے گا تو اپنے کو شریک لگا رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، جب دانا اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تبھی اس سے گلو گلزار بنتے ہیں. جب تک یہ اپنے آپ کو کیا رکھے گا، ثابت رکھے گا، اپنے وجود کو باقی رکھے گا، تو اس سے گلو گلزار نہیں نکلیں گے. انسان کا بھی یہی ہے کہ جب تک یہ اپنے میں کو ثابت رکھے گا، موجود رکھے گا نہیں، اب جب یہ نکلے گا تو وہ نہ آئے گا. جب تک یہ ہے وہ نہیں، کیونکہ وہاں دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا، وہاں دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا. توحید عجیب چیز ہے. توحید اور یہ کلمے کا پہلا ہی سبق ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ لا تو یہی سکھاتا ہے. لا تو پہلے ضرب میں میں کو نکالتا ہے، لا تو پہلے ہی ضرب میں کو نکالتا ہے، نکالتا نہیں نکالتا میں. اب لا اب کچھ نہیں ہے اور میں بھی کچھ نہیں ہوں، لا جو کرے گا تو اس لیے اصل محنت جو ہے کلمے پر ہی ہوتی ہے اصل محنت. اب یہ لا ایک جھاڑو ہے. ابھی ہم نے کیا عرض کیا کہ طہارت ہونی چاہیے, طہارت کے بغیر اندھا ہے. اب طہارت کس سے ہوگی؟ طہارت یہ لا کے جھاڑو سے, کیا ہر چیز کو وہاں سے نکال دے گا جس کو کہتے ہیں ماں سیب اللہ, ہر چیز کو نکال دے گا. اب یہ ہر چیز میں اللہ کو مشاہدہ کرے گا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب توحید اتنی غالب تھی کیا فرماتے تھے کہ میں پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں پھر کسی چیز کو دیکھتا ہوں. پہلے اللہ پر نظر پڑتی, کیونکہ یہ ساری جو ہیں نشانیاں کس کی ہیں. اب وہاں نظر نقش پر نہیں نقاش پر, وہاں نظر نقش پر نہیں نقاش پر, مخلوق پر نہیں خالق پر. نظر بر خالق اس کو کیا کہتے ہیں, نظر بر خالق. کہ اگر نظر بر خالق کیا ہو گئی, اب ایک بزرگ جا رہے ہیں گھوڑے پر اور گھوڑے نے کیا کیا, اور جو گھوڑا شرارت کرتا ہے اس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں ہارڈ کرنا, بدکنا. اب یہ استغفار پڑھنے لگے, اب گھوڑا بدک رہا ہے اب یہ استغفار کرنے لگے. کسی نے کہا حضرت چابک ماری گھوڑے کو, یہ استغفار کا کیا موقع. کہا دیکھو بھائی, اب نظر گھوڑے پر نہیں گئی, نہ گھوڑے کے بھدکنے پر نظر گئی. توحید میں توحید کا سبق یہ چیز سکھاتا ہے. توحید کوئی آسان چیز نہیں ہے, توحید کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہم نے چند چیزوں کا ہم بولیں گے یہ مشرک یہ مشرک یہ مشرک, ہم سب سے بڑے مشرک, میں اپنا بات دوں. تو کیا کہا, کہا دیکھو اصل میں نے اللہ کی نافرمانی کی. جب میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی تو یہ گھوڑا بھی اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا, یہ اس کا اثر ہے اس پر. اس گھوڑے کی کوئی خطا نہیں ہے. اب گھوڑے کو اور کیوں مارے بیچارے کو, اب گھوڑے کی کیا خطا ہے کہ میں نے نافرمانی کی ہوگی. اب اس نافرمانی کا اس بے جان بیچارے پر بھی اثر پڑ رہا ہے. تو اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو یہ اس کو بھی راضی کریں گے مجھ سے, اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو اس بیچارے کو بھی راضی. اب اس گھوڑے پر نظر ہی نہیں, حالانکہ گھوڑا بدک رہا ہے. اب گھوڑے کے بدکنے میں اللہ نظر آتا ہے, یہ دیکھو اللہ نظر آیا نہیں آتا, اس نے اللہ کا مشاہدہ کیا نہیں کیا. اور کس میں, گھوڑے کے بدکنے میں. تو توحید جب راسخ ہو جاتی ہے تو کسی سے دشمنی نہیں رہتی, کسی سے گلہ شکوا نہیں رہتا, کسی سے بھی نہیں. حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ سرہندی علیہ رحمہ جیل لے گئے. اب جیل سے چھوٹے تو کہا بے دار ہو گئے, زندان کا بڑا مشکور ہوں. اب جو متعلقین بڑا غصے ہو گئے, حضرت انہوں نے آپ کو اتنے تکلیفیں دی اتنی تکلیفیں دی, آپ کیسے ان کے مشکور ہو گئے. ارے بھائی یہ بیچارے مجھے کیا تکلیف دیں, یہ میرے مولا کا حکم پورا کر رہے تھے. اب نظر جا رہی ہے اللہ پر, یہ شخص تکلیف دے رہا کہ یہ بیچارہ کیا تکلیف دے سکتا, یہ تو اذن الہی ہے, اس کے ہاتھ میں کیا طاقت, اس کی لاٹھی میں کیا طاقت, یہ تو اذن الہی پورا کر رہا ہے, میرے مولا میرے رب کا حکم پورا کر رہا ہے. اب وہ وہاں سے مار رہے ہیں, ان کو اللہ نظر آ رہا ہے, ادھر سے وہ مار رہے ہیں اللہ نظر آ رہا ہے. کہ اصل میں جو ہے فاعل حقیقی پر نظر ہے, ظاہر میں فعل اس کا ہے لیکن اصل میں نظر فاعل حقیقی پر ہے, اور فاعل حقیقی اللہ ہے. کوئی یہ عقائد میں سے ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کا خالق جو ہے اللہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے چاہے برا عمل ہو یا اچھا عمل دونوں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں. وَخَلَقَكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ, اس قسم کی آیت قرآن کریم کی ہے کہ جو تم کرتے ہو اس کو اللہ پیدا فرماتے ہیں. ہاں اب انسان کو سزا جزا کیوں ہوگی, وہ تو نیت کے اعتبار سے ہوگی, اس نے جو نیت کی ہوگی اس نیت کے اعتبار سے, ورنہ خالق افعال اللہ ہیں. خالق افعال اللہ ہیں. اب وہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جیسا بندہ نیت کرے گا ویسا ہی فعل اللہ پیدا فرمائیں گے, اسی کی تخلیق فرمائیں گے. تو خالق افعال اللہ ہے. اب کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, یہ بیچارہ کیا نقصان پہنچا, کوئی غیبت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, تو کہتا ہے دیکھو اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے, اللہ نے اس کے دل کو میرے خلاف کر دیا. اب یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس کی گالی کو نہیں دیکھ رہا ہے. اب اللہ چاہتے تو اس کے دل میں میری محبت ڈال دیتے, میری عزت ڈال دیتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے چاہا کہ یہ مجھے ذلیل کرے, اب یہ مجھے ذلیل کر رہا. اب اس کی طرف نظر نہیں ہے, اس کی طرف نظر گئی تو شرک ہو جائے گا. ہاں یہ عام شرک جو جس کو کہتے ہیں نا, ہاں وہ نہیں, یہ شرک جو خفی ہیں, اسے اسلام کے دائرے سے نہیں نکلے گا لیکن شرک ہو جائے گا. اب جو بھی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ خالق حقیقی, فاعل حقیقی کو. اب ہر وقت مشاہدہ حق میں ہے یا نہیں ہے؟ ہر وقت مشاہدہ حق میں ہے یا نہیں ہے؟ اسی کا نام معرفت ہے, اسی کا نام معرفت ہے. لیکن یہ قلب اگر اس میں طہارت پیدا ہو اور بزرگوں سے تعلق پیدا ہو تاکہ وہ سمجھائیں کہ دیکھو ٹھیک کیا ہے, اور اب انسان خود اپنے دماغ سے یہ کہ ولی ایسا ہوتا ہے, وہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس نے خود گھڑ لی ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوتی تو پریشان ہوتا ہے. چمن میں عجب دید ہے لیکن چشم کلی گل کی تو موسم تھا خزان کا. اکثر تو یہی ہوتا ہے, اللہ ہماری چشم کو آج ہی سے بینا کر دے. وآخر دعوانا السلام علیکم.